بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ میرے والد محترم ہیں ان کے حکم سے شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ فیضان صحبت اہل اللہ سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ سے ایک غلام خرید کر لائے. یہ 120 صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں. ان کی سنت تہنیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ادا کی تھی، یعنی کھجور منہ میں لے کر لعاب دہن ڈالا تھا. اتنے بڑے تابعی نے پوچھا، اے غلام، تیرا کیا نام ہے؟ وہ بھی ولی اللہ تھا، صاحب نسبت تھا. اس نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے مالک چاہے پکار لے. پھر پوچھا کہ اچھا، کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، جو مالک کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے. پوچھا کہ اے غلام، تو کیسا کپڑا پہننا پسند کرتا ہے؟ کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جو مالک پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے. بس خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ جا، تجھے آزاد کر دیا. اس ولی اللہ غلام نے کہا کہ کس خوشی میں؟ فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھلا دی. آج کل تو ہمارا منہ ہی ہر وقت ٹیڑھا رہتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے چھوٹا سا پلاٹ ملا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرا، بس ہر وقت شکایت ہی شکایت کرتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے پریشانی رہتی ہے. تفویض و تسلیم اگر حاصل ہو جائے تو پریشانی قریب بھی نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر گزر گئی جو گزرنا تھی. مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا. بزرگ شاعر ہیں، فرماتے ہیں، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے، اور مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اگر میں اللہ پر عاشق نہ ہوں، فدا نہ ہوں، تو بتاؤ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں؟ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ تو بتا دے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، ہے کوئی اللہ کی طرح، لا مثل لہ ولا کفو اللہ. اس جہاں سے وہی بندے کما گئے جنہوں نے اپنے رب کا نام لیا، اللہ کو یاد کیا، دل میں اپنے اللہ کی محبت حاصل کی اور آخرت کی کرنسی جمع کر گئے. جب کفن میں لپیٹ کر زمین کے نیچے ڈالے گئے تو معلوم ہوا کہ ماشاء اللہ ان کے پاس بہت بڑی دولت جمع ہے. اور جن لوگوں نے ہر وقت اپنا بنگلہ دیکھا کہ فرش ایسا ہو، اس میں کون سا ٹائل لگایا جائے کہ جس کو دیکھ کر سب کا دل مائل ہو جائے اور گھائل بھی ہو جائے اور محلے والے قائل بھی ہو جائیں، ہر وقت اسی فگر میں لگا رہا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب روح نکلتی ہے تو سیٹھ بڑے غور سے اپنا مکان دیکھتا ہے کہ ہائے ہائے، یہ بنگلہ چھوٹ رہا ہے، یہ نقش و نگار، یہ گملے اور یہ بنگلے آج ہاتھ سے جا رہے ہیں. علی گڑھ کے نوابوں کے بنگلوں پر میرا شعر ہوا تھا، بہت خوش نما ہیں یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ، یہ رنگی نظارے. ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. لہذا مبارک وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا کو پردیس سمجھا، پردیس کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اپنی تعمیر وطن میں لگے رہے. جب آنکھ بند ہوئی تو ماشاء اللہ انہیں کوئی غم نہیں ہوتا. اس لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو، انشاء اللہ تعالی تعمیر وطن کے جذبات اور تعمیر وطن کی فکر پیدا ہو جائے گی. کیسے؟ فرماتے ہیں، لگ چکا تھا دل قفس میں پھر پریشان کر دیا، ہم سفیروں تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا. اللہ والے اللہ کی محبت کی باتیں سنائیں گے، وطن آخرت کی باتیں سنائیں گے اور دین کو لذیذ کر کے پیش کریں گے. آج دین کو بھیانک کر کے پیش کیا جاتا ہے. ایک میرا شیخ تھا، فرمایا کہ دین بالکل محبت کا مجموعہ ہے. کیسے ہم لوگ نماز کو ڈنڈ سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، رمضان کو دیکھتے ہی سمجھتے ہیں کہ ارے توبہ، ابھی کہاں سے رمضان علی آ گئے، اب تو پیٹ جلے گا. رمضان علی پر ایک لطیفہ سنیے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے کسی گاؤں میں کہا کہ دیکھو رمضان آ رہے ہیں، تم سب لوگ روزہ رکھنا. وہ کہنے لگے کہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صبح سے شام تک کچھ کھانا پینا مت، سارا دن بھوکے پیاسے رہنا، بس مغرب کی اذان سن کر کھانا. تو انہوں نے کہا کہ رمضان کدھر سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مغرب کی طرف سے آتا ہے، جب شعبان کی 29 یا 30 تاریخ ہوتی ہے. سب نے کہا اچھا اب کچھ نہ کہو، خاموش رہو اور مولوی کو جانے دو. پھر ان کے آپس میں کارنر میٹنگ ہوئی کہ جب رمضان آئے تو اس کو لاٹھی مار مار کر جان سے مار ڈالو یا بھگا دو، نہ رمضان گاؤں میں آئے گا نہ روزہ فرض ہوگا. لہذا جب چاند کی 29 تاریخ ہوئی تو سب گاؤں والے لاٹھی لے کر گاؤں کے باہر کھڑے ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کیسے آتے ہیں رمضان صاحب. اب سب لاٹھی لیے کھڑے ہیں اور غور سے مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے، اس کی لاٹھی کھانے کی قسمت اسے گاؤں میں لا رہی تھی. اس گاؤں کا جو بڑا چودھری تھا اس نے زور سے چلا کر کہا، او اونٹ والے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے رمضان علی. ارے کہا بس یہی کمبخت، یہی ہے کمبخت، اس کے آنے سے روزہ فرض ہوتا ہے، دے لاٹھی دے ڈنڈا. وہ بیچارہ سوچنے لگا کہ یا خدا یہ کیا مصیبت ہے، جلدی سے اپنے اونٹ کا رخ بدلا اور وہاں سے بھاگا. مولوی صاحب ایک مہینے کے بعد آئے، پوچھا کہ بھائی رمضان کا روزہ رکھا؟ کہا کہ رمضان کا روزہ کیسے رکھتے، ہم نے روزہ فرض ہی نہیں ہونے دیا، رمضان کو گاؤں میں آنے ہی نہیں دیا. بالکل ہی نالائق اور جاہل تھے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو سارا دین محبت ہے، کہ اپنے محبوب سے، کہ اپنے پیاروں سے، اپنی اما سے، اپنے ابا سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تو بندے کو اور ابا سے بھی بات کرنے کا دل چاہے گا یا نہیں؟ بس نماز ربا سے بات کرنے کا اور مناجات کا ذریعہ ہے. ان احدکم اذا صلى یناجی ربہ. نماز میں آدمی اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، ایاک نعبد، اے خدا ہم آپ کے بندے ہیں، مگر آداب بندگی ادا کرنے کے لیے ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بندے کی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. کیوں صاحب، یہ محبت نہیں ہے؟ آپ کو جن لوگوں سے محبت ہے ان سے ملاقات کا دل چاہتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ایسا عاشق ہے جو کہتا ہے کہ بھائی میرا تو محبوب سے ملنے کو دل نہیں چاہتا، تو معلوم ہوا کہ یہ محبت آشنا نہیں ہے، بالکل ہی حیوان مطلق ہے، انسانیت جانتا ہی نہیں. ورنہ واقعی محبت ہو تو نماز میں اللہ میاں سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ بھی محبت ہے. جی ہاں، آپ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو دیکھ کر تو آج میں کھانا پینا ہی بھول گیا. بولیے جس سے شدید محبت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کر ایسا لطف آیا کہ آج میں کھانا بھول گیا؟ یہی روزہ ہے کہ اے میرے بندوں، اگر تم میری محبت کے لیے کھانا پینا بھولنا چاہتے ہو تو ایک مہینے کے لیے تمہاری محبت کی تکمیل کے لیے میں رمضان کا مہینہ روزے کے لیے فرض کرتا ہوں. اب یہ جو اللہ میاں زکوٰۃ میں ہماری جیبوں سے مال نکلواتے ہیں، یہ بھی محبت ہی ہے. کیونکہ ایک شخص بخیل کنجوس تھا، اس کا دل سال کا پلا ہوا کتا، اس کا 10 سال کا پلا ہوا کتا بھوک سے مر رہا تھا. اس کنجوس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا تھا اور وہ کتے کی موت پر رو رہا تھا کہ ہائے میرا 10 سال کا پالا ہوا کتا مر رہا ہے. کسی نے کہا کیوں مر رہا ہے؟ کہا بھوک کی وجہ سے. کہا کہ تمہارے سر پر کیا ہے؟ کہا کہ ٹوکرے میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں. تو اس نے کہا کہ جب اتنا محبوب کتا بھوک سے مر رہا ہے اور روٹی سر پر ہے تو کتے کو روٹی کیوں نہیں ڈال دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آنسو تو مفت کے ہیں اور یہ اور روٹیوں پر پیسے لگے ہیں. دھت تیری کنجوس مکھی چوس. خالی کنجوس نہیں تھا، مکھی چوس بھی تھا. مکھی چوس کے معنی معلوم ہے نا، کہ مکھی شوربے میں گری اور اڑنے لگی تو اس کو پکڑ کر اس کے پروں پر لگا ہوا اپنا شوربہ چوس رہا تھا ظالم، کہ ایسے جانے نہیں دوں گا. تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کی ہے کہ ہر آدمی اپنے محبوب کو اور اس کے رشتے داروں کو اور اس کے گلی کے فقیروں کو بھی کھلانا چاہتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے مدینہ پاک میں دیکھا کہ ایک شخص عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ مدینہ کے تمام فقیروں کو روٹیاں تقسیم کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے نبی کے شہر کے فقیر ہیں. سبحان اللہ، یہ ہے زکوٰۃ کہ اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرو. آپ یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ نے آپ کو مال کتنا دیا اور اس پر زکوٰۃ کتنی فرض کی. 1 لاکھ پر 2500، 1000 پر صرف 25 روپیہ. ایک مالدار آدمی کو جب معلوم ہوا کہ 10,000 پر 250 روپیہ نکالنا پڑے گا، تب اس نے کہا کہ 250 میں تو میری ایک پتلون بن جائے گی، مجھے تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. تم 250 تو دیکھ رہے ہو لیکن ادھر بھی تو دیکھو کہ اللہ نے کتنا دیا ہے. سیٹھ 100,000 پر 2,500 دے رہا ہے تو اس کا غم ہے, اور جو 97,500 لیے بیٹھا ہے اس کو نہیں دیکھتا. تو اسلام کے 3 احکام کا تو پتہ چل گیا کہ ان احکام کی وجہ اصل میں محبت ہی ہے. اب چوتھا حکم کیا ہے جس سے محبت ہوتی ہے؟ دل چاہتا ہے کبھی اس کے گھر کا چکر بھی لگائیں. یہ ہے کہ حج کہ کبھی اللہ پیسے دے تو میرے گھر کے چکر لگاؤ. یہ بھی عشق و محبت کی بات ہے. جب میں نے پہلا حج کیا تو میرا ایک شعر طواف کی حالت میں موضوع ہوا. کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا, میں جاگتا ہوں یارب یہ خواب دیکھتا ہوں. اللہ کے گھر کا چکر یعنی حج کیا ہے؟ یہ بھی عشق ہے. اور آپ کہیں گے کہ پھر جہاد کیا ہے؟ جہاد میں تو جان بھی چلی جاتی ہے. کیوں بھائی, شاعر نے یہ کیوں کہا تھا؟ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اب یہ کہاں گئی شاعری؟ کہ ساری شاعری ان فانی حسینوں ہی کے لیے وقف کر رکھی ہے. ان ہگنے موتنے اور مرنے والے جسموں کے لیے تو اتنی محبت ہو جائے کہ فانی بد ایوانی شاعر کی بیوی بدایونی شاعر کی بیوی اس سے ذرا سا ناراض ہو گئی. تو وہ کہتا ہے, ہم نے فانی ڈوبتی دیکھی ہے نبض کائنات, جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. یعنی بیوی کی ناراضگی سے صرف اپنی نہیں بلکہ ساری کائنات کی نبض ڈوب رہی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہمیں کوئی خوف نہیں. کیا محبت محبت کرتے ہیں. لہذا جہاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر جان فدا کرنے کا موقع دیا. ایمان نام ہے اللہ کے راستے میں جان دینے کا. کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے بانی فرماتے ہیں کہ کلمے کی تعریف کیا ہے, لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کے لیے راہیں تلاش کرنا. آہ کیا عاشقانہ ترجمہ ہے, سبحان اللہ. میں نے بیان کے شروع میں ترمذی شریف کی جو حدیث پڑھی تھی, اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے, ہم اور آپ اس کو ابھی مانگ لیں. اگر یہ دعا قبول ہو جائے, اور انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی, تو سارا کام بن جائے گا. حدیث کا پہلا جز ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہم انی اسألوک حبک, کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کی بھیک مانگتا ہوں. اسألوک سوال کے معنی بھیک کے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ سائل آیا ہے, یعنی بھیک منگا آیا ہے. اسی طرح ہم سب خدا کے بھیک منگے ہیں. انتم الفقراء الی اللہ, فرمایا کہ تم سب کے سب میرے فقیر ہو. اب اگر کوئی کہے کہ ہم فقیر ہیں, تو فقیر کا پیالہ کہاں ہے؟ تو دیکھو ہاتھ میں پیالہ لگا ہوا ہے, دونوں ہاتھ ملا لو اور پیالہ تیار. دنیاوی فقیروں کے پیالے طاق پر رکھے جاتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو جو فقیر فرمایا تو ان کو پیالہ ساتھ ہی دے دیا. کہ سو رہے ہیں تب بھی پیالہ ساتھ ہے, جب چاہے اٹھ کر بیٹھ جائیں. اور پیالہ بنا کر اللہ سے مانگ لیا. حدیث کا دوسرا جز ہے کہ اے اللہ, جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, میں ان کی محبت کا بھی آپ سے سوال کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ سے محبت کرنا شخصیت پرستی ہے, تو دیکھ لو کہ اللہ والوں کی محبت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال فرما رہے ہیں. شخصیت پر ایک واقعہ یاد آیا. میں ابھی بنگلہ دیش گیا تھا, وہاں ہر لفظ کے شروع میں پیش لگا دیتے ہیں, جیسے گھڑی کو گھوڑی کہتے ہیں. تو ایک شخص نے کہا کہ آپ کے پاس گھوڑی ہے؟ میں نے کہا میرے پاس گھوڑی نہیں ہے بھائی, میں سمجھا کہ گھوڑی پوچھ رہا ہے. اب کراچی میں گھوڑی کہاں کوئی رکھے گا, گھاس کہاں سے لائے گا. تو اسی سفر میں میں اندر آرام کر رہا تھا کہ ایک دوست نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے. شخص کو اتنا پیش دیا کہ میں سمجھ نہیں سکا. پھر کہا شخص آیا ہے, بھائی کون آیا ہے؟ پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص کو شین پر پیش دے کر بول رہا ہے. وہاں دہی کو دوہی دال پر پیش کے ساتھ بولتے ہیں. تو مجھے بہت مزہ آیا. اس وقت اچانک یہ بات یاد آ گئی, اللہ والوں کی محبت اللہ ہی کی محبت میں درج ہوگی. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے بچے سے محبت کرتا ہے تو اس کا ابا اس محبت کو اپنی محبت ہی کے کھاتے میں درج کرتا ہے. چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے ہیں, کہ اے خدا مجھے اپنی محبت نصیب فرما. اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک, اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان کی بھی محبت نصیب فرما. آہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے عاشقوں کی محبت مانگے, اور ہم کتابیں پڑھ کر اکڑتے رہیں کہ ہمارا مطالعہ بہت وسیع ہے. کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں اللہ والوں کی ضرورت نہیں ہے, آج لائبریریاں تو 3-3 کروڑ کی ہیں, کتب بینی تو بہت ہے مگر دیکھ لو عمل کتنا ہے. محض کتب بینی سے کچھ کام نہیں بنتا, جب تک کتب بینی نہ ہو اللہ والوں کی صحبت جب تک نہیں ملتی کتابیں بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, اپنے والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے متعلق ایک بات اسی موضوع سے متعلق یاد آئی کہ گزشتہ دنوں میں حضرت مفتی انوار الحق صاحب جو ہمارے میرے بھی استاد ہیں اور میرے والد صاحب دامت برکاتہم بھی ان سے جو ہے مشکات شریف روزانہ پڑھتے ہیں, تو ان سے ملاقات ہوئی تو کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے, پھر فرمایا کہ لگتا نہیں ہے یقین ہے کہ آپ کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا. اس سے یاد آیا کہ کتب بینی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کتب بینی نہ ہو. آگے فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا ایسا ترجمہ کرتے ہیں, ایسا با ادب ترجمہ کرتے ہیں, تو اس سے یہ کتب بینی سے کام نہیں بنتا جب تک کتب بینی نہ ہو. تو والد صاحب کو ماشاء اللہ تعالیٰ نے ایسی کتب بینی عطا فرمائی اور ابھی تک عطا فرما رہے ہیں. کہ جیسے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا اپنے والد صاحب سے کہ حضرت مولانا حضرت ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام برکاتہم العالی نے بیان میں فرمایا کہ ایک ہوتا ہے ناقل ملفوظات اور ایک ہوتا ہے صاحب ملفوظات. یعنی ایک تو بزرگوں کی ملفوظات کو خالی نقل کرنا ہے, وہ بھی بہت بڑی بات ہے اگر وہ کمی بیشی کے ساتھ نہ ہو, اور بالکل منوان اپنے بزرگوں کے ملفوظات کو نقل کرے تو بھی بہت بڑی بات ہے, یہ بھی سعادت ہے. لیکن ایک ہوتا ہے صاحب ملفوظات, یعنی کہ خود ان کے اپنے ملفوظات بنتے ہیں. اسی طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے نقل ملفوظات, یعنی ملفوظات کو نقل کرنا, اور ایک ہوتا ہے قلب ملفوظات, کہ جس دل کو ملفوظات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں. تو میں نے والد صاحب سے اپنے عرض کیا, والد صاحب جو ہے اس بیان کے بعد توازن ارشاد فرمانے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ جتنا اب تک دین کا کام کیا سب جو ہے وہ جو صرف بزرگوں کی باتیں پیش کریں ان کے علاوہ جتنی اپنی طرف سے بات کری سب جو ہے وہ بگاڑ تھا. تو اس پر میں نے عرض کیا کہ نہیں, جب یہ بیان حضرت والا ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت میرے دل میں جو ہے مکمل یقین کے ساتھ اور یہ بات آئی کہ جو ہے نا میرے والد صاحب دام برکاتہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قلب ملفوظات عطا فرمایا ہے اور صاحب ملفوظات بنایا. تو مفتی انوار الحق صاحب کی اس بات سے جو ہے وہ اور زیادہ یقین ہو گیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی محبت, اور ہمارے اکابرین کی حضرت والد صاحب دام برکاتہم سے جس طرح محبت کا تعلق ہے اور اتنا اعتماد ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خاص قدر کی توفیق عطا فرمائے. آگے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا کہ اے خدا ان اعمال کی توفیق بھی عطا فرما جن سے آپ کی محبت نصیب ہوتی ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے 3 محبتیں مانگی ہیں, اللہ کی محبت, اللہ والوں کی محبت, اور ان اعمال کی محبت جن سے خدا کی محبت ملتی ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک نقطہ بیان کیا کہ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی محبت پہلے مانگی, اعمال کی محبت بعد میں, اور بیچ میں اللہ والوں کی محبت کو کیوں مانگا, اس کو بیچ میں کیوں رکھا؟ آہ بڑے علامہ صاحب, صاحب نسبت بزرگ اور حکیم الامت کے خلیفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی محبت اور اعمال کی محبت کے درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو مانگ کر امت کو سکھا دیا کہ اگر اللہ والوں کی محبت نصیب ہو جائے گی تو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور اعمال کی محبت بھی مل جائے گی, اس لیے اس کو بیچ میں رکھا. اللہ کی محبت دلانے کے لیے اور اعمال کی محبت دلانے کے لیے اللہ والوں کی محبت رابطے کا کام کرتی ہے. آپ دیکھیے جتنے لوگ تھانہ بھون گئے کیا سے کیا ہو گئے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے شرابی گئے اور ولی اللہ ہو کر آئے۔ جگر صاحب حکیم الامت کے پاس گئے اور حضرت سے چار باتوں کے لیے دعا کرائی کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ میں شراب چھوڑ دوں، داڑھی رکھ لوں، حج کر لوں اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب جگر صاحب واپس آئے تو شراب چھوڑ دی۔ یو پی کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ جگر صاحب اگر تم شراب نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے۔ کہا کہ اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا چند سال اور جی جاؤ گے، 8-10 سال۔ کہا نہیں، اگر میں 10 سال جی کر اللہ کو ناراض رکھوں اور پھر خدا کا غضب لے کر اللہ کے پاس جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ شراب کی توبہ سے میری موت اگر آتی ہے تو میں اللہ کی رحمت کو لے کر ابھی مرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر وہ الحمدللہ صحت یاب بھی ہو گئے۔ اس کے بعد حج کرنے گئے اور وہاں پوری داڑھی رکھ لی۔ جب حج کر کے بمبئی اترے تو داڑھی خوب بڑی ہو گئی۔ تب دل میں سوچا کہ اب مراد آباد اور آل انڈیا مشاعرے کے جتنے یاران طریق ہیں، جو شاعر ہیں، وہ سب خوب مذاق اڑائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرے دوست میرا مذاق اڑائیں، میں خود ہی ایسا شعر کہہ دوں جس سے ان کے مذاق کا بھی مزہ آ جائے اور میری داڑھی کی آبرو بھی رہ جائے۔ تو انہوں نے دوستوں کی طرف سے ایک مذاقیہ شعر اپنے لیے خود ہی کہہ دیا کہ میری داڑھی کو دیکھ کر مذاق اڑانے والے اس سے سبق لیں گے۔ وہ شعر یہ تھا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ پھر جب بمبئی سے میرٹھ پہنچے اور میرٹھ میں تانگے پر بیٹھے تو میرٹھ کا تانگے والا یہی شعر پڑھ رہا تھا۔ اس کو خبر نہیں تھی کہ جگر صاحب میرے تانگے پر بیٹھے ہیں۔ جگر صاحب سن کر رونے لگے کہ آہ، یہ تانگے والا ہمیں نہیں جانتا، مگر میرا شعر بمبئی سے اڑ کر آج میرٹھ کی سڑکوں پر بھی پڑھا جا رہا ہے۔ جب اللہ کسی کو قبول کرتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے۔ عبد الحفیظ جونپور کے بہت بڑے شاعر تھے، ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے والوں میں سے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ حضرت، میں شراب پیتا ہوں، داڑھی منڈاتا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتا، مگر نیک بننا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ آپ کیسے ولی اللہ بن گئے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں تھانہ بھون جاتا ہوں، میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی ہوئی ہے، اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کے نام کے صدقے میں اور بزرگوں کی دعاؤں سے مجھے اللہ نے ایسا بنا دیا۔ کہا کہ کیا میں بھی نیک بن سکتا ہوں، شراب چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں ہاں جاؤ تھانہ بھون جا کے دیکھو۔ عبد الحفیظ دیوان حفیظ کا مصنف، شاعر بے بدل، یو پی کا آل انڈیا شاعر، تھانہ بھون جاتا ہے۔ راستے میں ذرا ذرا سی داڑھی آ گئی، کیونکہ ریل میں کہاں سے حجام ملتا۔ انہوں نے خانقاہ میں بیٹھ کر حجام کو بلایا اور وہ تھوڑی سی داڑھی بھی منڈا دی، خوب اچھی صاف کروا دی، ایک کوٹ، دوسرا کوٹ اور پھر آخر میں کھونٹی اکھاڑ کوٹ بھی لگایا۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک مولوی صاحب اپنے مسٹر دوست کے پاس گئے، وہ اپنا بچہ لایا کہ دم کر دیجئے۔ بچہ داڑھی والے دوست کو دیکھ کر زور سے چلانے لگا۔ اس مسٹر دوست نے کہا، مولوی صاحب، اسی لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، دیکھیے داڑھی سے بچے بھی گھبراتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، بچہ داڑھی سے نہیں گھبرایا، اصل میں آج اس نے پہلی دفعہ ابا کی زیارت کی ہے، اس سے پہلے اس نے ابا دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب تمہاری گود میں جاتا اور اما کی گود میں جاتا تو لا فرق بینک و بینہا، یعنی اپنی ماں میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں پاتا۔ تو بیچارہ دل میں سوچتا ہوگا، بول تو نہیں سکتا مگر دل میں خیال کرتا تھا کہ شاید میری دو اما ہیں، لیکن آج اس نے بچے کے ابا کو دیکھا، لیکن آج اس بچے نے اب دیکھا کہ ابا اس کو کہتے ہیں۔ ابا کا روپ تو ہوتا ہے بھائی، اما سے ہم لوگ بھی کہہ لیتے تھے کہ اما اما چما ناشتہ لاؤ۔ بچپن میں اما سے سب نڈر ہوتے تھے اور ابا سے سب ڈرتے ہیں، ابا کو ابا چبا کوئی نہیں بولتا، جانتا ہے کہ ابھی چبا لے گا۔ عبد الحفیظ شاعر نے تھانہ بھون میں داڑھی منڈائی اور پھر حکیم الامت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت بیعت کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا، عبد الحفیظ، تم اتنے بڑے آل انڈیا معزز شاعر ہو، مجھ سے بیعت کی درخواست کرتے ہو، تو جب بیعت ہی ہونا تھا تو داڑھی کیوں منڈائی؟ جو داڑھی کا ذرا ذرا سا نور نکل آیا تھا اس کو کیوں صاف کیا؟ کیونکہ داڑھی رکھنا واجب ہے، جیسے وتر، جیسے عید اور جیسے بقرعید کی نماز واجب ہے، اور جس حالت میں انتقال ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یو بعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خیال سے اتنی نفرت تھی کہ ایران کے داڑھی منڈائے ہوئے دو سفیر جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے ادھر سے منہ پھیر لیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے امیدواروں، داڑھی رکھنے کی ہمت کرو، بیویوں سے مت ڈرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنے والوں، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ لیں کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری شکل میں کیا قباحت تھی، میری جیسی شکل بنانے میں تمہیں کیا پریشانی تھی، میری شکل میں تمہیں کیا عیب نظر آیا؟ تو کیا جواب دو گے، بھائی اور ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، دنیا میں رکھ لو جنت میں داڑھی نہیں نکلے گی، نکلے گی ہی نہیں، وہاں نہ بلیڈ کی ضرورت ہوگی نہ کسی کوٹ کی ضرورت، ایک دم ہمیشہ کے لیے گال فارغ البال رہیں گے، کجلائی آنکھیں ہوں گی، کجلائی آنکھیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے، یدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مکحلین ابناء 30 او 33 سنہ، یعنی اہل جنت بے داڑھی مونچھ کے ہوں گے اور ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا ہوگا، 30-33 سال کی عمر ہوگی، ہر وقت عالم شباب تاری رہے گا، جتنی جنتی زندگی سبحان اللہ موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل کر دے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما کر جنت میں اکٹھا فرما دے۔ تو عبدالحفیظ شاعر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، میں نے چاہا کہ سارا مرض آپ پر ظاہر کر دوں، اب انشاءاللہ داڑھی پر کبھی اس طرح نہیں چلے گا۔ ایک سال کے بعد حکیم الامت جونپور تشریف لائے، میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اعظم گڑھ پہنچے، عبدالحفیظ صاحب کی پوری ایک مشت داڑھی آ چکی تھی، انہوں نے حضرت سے مصافحہ کیا تو حضرت نے پوچھا کہ بڑے میاں کون ہیں، میرے شیخ نے تعارف کرایا کہ وہی عبدالحفیظ شاعر ہیں جنہوں نے خانقاہ میں داڑھی منڈائی تھی اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب اس طرح نہیں لگائیں گے۔ تو حضرت بہت خوش ہوئے، آخر میں ان کا انتقال اتنا مبارک ہوا، اہل اللہ کے ساتھ جڑنے والوں کا خاتمہ بھی عجیب ہوتا ہے، انتقال ایسے ہوا کہ اپنے گھر کے کمرے میں شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال دیوار تک تڑپ تڑپ کر جاتے تھے، استغفار کرتے اور روتے روتے جان دے دی، اتنا اللہ کا خوف غالب ہوا کہ شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال تڑپتے رہتے تھے، 3 دن تک تڑپ تڑپ کر اللہ سے جا ملے اور اپنے دیوان میں 3 شعر کا اضافہ کیا، وہ شعر بھی سن لیجئے، میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں گناہوں کی گراں باری تو دیکھو، کرے بیل حفیظ اشرف علی سے بئی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو۔ تو دنیا سے جاتے جاتے ان کا کام بن گیا، انشاءاللہ ترمذی شریف کے پہلے جملے کا ترجمہ آپ لوگوں نے سنا، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ اس وقت بھی اور فرائض کے بعد بھی یہی دعا مانگیں کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، جو بندے آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں، اور ان اعمال کی توفیق اور محبت مانگتا ہوں جو آپ کی محبت سے پیدا کرنے والے ہیں۔
ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک اس دنیا کی حقیقت کھول دے، یہ دنیا کتنی بے حقیقت چیز ہے، مگر افسوس ہے کہ اس کے دھوکے سے ہم اس قدر مغلوب ہیں کہ اگر ہم آخرت کو دیکھ لیتے تو دنیا کو ایک منہ بھی نہ لگاتے، مگر یہی امتحان ہے، اللہ کو یہی منظور ہے کہ میرے بندے مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائیں، آخرت پر بغیر دیکھے ایمان لائیں، فرشتوں پر بغیر دیکھے ایمان لائیں، موت اور اس کے بعد اٹھائے جانے پر بغیر دیکھے ایمان لائیں، جنت اور دوزخ پہ بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ اگر سب چیز اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے تو کوئی پردہ نہ رہتا اور مخلص اور بے وفا لوگوں میں تمیز نہ ہوتی، تو اللہ کے با وفا بندے وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی باتوں پر بغیر دیکھے آمننا و صدقنا کہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا کرتے ہیں، اور جو بے وفا ہوتے ہیں وہ دلیلیں مانگتے رہتے ہیں، بعضی لوگ مانتے ہی نہیں، اور جو بعض لوگ مان تو لیتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کا نبی ہے اور اسلام ہے اور نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں کہ فلاں مولانا اس کی دلیل کیا ہے، مولانا اس کی دلیل کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کہ راستے کی بے وفائی ہے. دلیلیں مانگنا, وضو فرماتے ہیں کہ مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. تو اللہ کی مرضی جس کو پیش نظر ہوگی وہ دلیلیں نہیں مانگتا ہے, بلکہ وہ تو ڈھونڈتا ہے راستے اللہ پر اپنی جان دینے کے, اپنا وقت دینے کے راستے ڈھونڈتا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں, اللہ کے باوفا بندے ہوتے ہیں, وہ ان راہوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی راہ ایسی ہے جہاں ہم فدا ہو سکتے ہو اللہ پر, کس طرح سے ہم اپنے قلب و جان کو اللہ پر فدا کر دیں. تو یہ دنیا اتنی بے حقیقت ہے, لیکن انسان تقریباً اپنی پوری عمر اس کو حاصل کرنے کی جستجو میں صرف کر دیتا ہے, اور جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے یا تو وقت ہی نہیں ہے, یا انتہائی قلیل وقت دین کو دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. تو یہ بڑے دھوکے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے ہر مسلمان کو پناہ عطا فرمائے, اور آخرت کی حقیقت ہمارے قلب پر منکشف کر دیں کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, اور وہی بندے کامیاب ہوں گے جو دنیا میں زیادہ وقت اللہ کو یاد کرتے ہوں گے, زیادہ وقت دین کا کام کرتے ہوں گے, زیادہ وقت تلاوت کرتے ہوں گے, زیادہ وقت نوافل میں گزارتے ہوں گے, زیادہ وقت اطاعت الہی میں صرف کرتے ہوں گے, اور حصول دین کی فکر میں رہتے ہوں گے. ایک جذبہ ہے دین پھیلانے کا, یہ بڑا اچھا جذبہ ہے, لیکن ایک آدمی کے پاس دین ہے ہی نہیں تو پھیلائے گا کیا؟ دین کے حصول کی فکر کم ہے. اور جیسے کہ حافظ محمد احسن میاں نے ابھی پڑھا کہ جو ہے ناقل ملفوظات اور قلب ملفوظات, نقل ملفوظات اور قلب ملفوظات. تو پھیلانے کی فکر تو ٹھیک ہے, لیکن حصول کی فکر بھی ہو. حصول جو ہے اس کا سوا قلوب اولیاء کے کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین حاصل کرنے کے دو راستے ہیں, ایک مدرسہ ہے وہاں پر بھی علوم سکھائے جاتے ہیں, اور ایک ہے اولیاء اللہ کی صحبتیں, وہاں پر بھی دین سکھایا جاتا ہے. وہ فرمایا کہ یہ دو ذریعے ہیں دین حاصل کرنے کے, لیکن یہ جو آخر الذکر ذریعہ ہے یعنی صحبت اولیاء, اس کو لوگ بہت کم سمجھتے ہیں, حالانکہ اس سے جو دین حاصل ہوتا ہے اس میں رسوخ ہوتا ہے. رسوخ یعنی کہ وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے, اور کتابوں سے پڑھ کر وہ بات پیدا نہیں ہوتی, اور جو بات قلوب اولیاء سے نکلتی ہے اور اولیاء اللہ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے. فرماتے ہیں کہ شیخ نورانی زرہ آگاہ کنت, نور را با لفظہ ہمراہ کنت. کتابوں میں نور نہیں ہے, الفاظ میں نور نہیں ہے, کاغذ کو نور کا تحمل نہیں ہے, نور کا تحمل تو قلوب اولیاء کو ہے, اور قلوب اولیاء سے جو بات نکلتی ہے وہ زبان سے ارشاد ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ شیخ نورانی زرہ آگاہ کنت, نہ صرف یہ کہ شیخ نورانی یعنی متبع سنت اور شریعت, نورانی کے بعد متبع سنت اور شریعت, وہ نہ صرف یہ کہ راستے سے آگاہ کرتا ہے, راستہ دکھلاتا ہے, شریعت کا راستہ دکھلاتا ہے, بلکہ اس کے الفاظ میں نور ہوتا ہے, اور وہ نور کانوں کے ذریعے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ کان کی شکل بھی اس قیف کے جیسی ہے. قیف کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جو بڑا سا منہ ہوتا ہے اور پتلا سا اس میں ڈالتے ہیں. میرے خیال اس کو بھی انگریزی میں بھی یہی کچھ ایسے ہی لفظ ہے اس کا. بہرحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو آج کل لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ موبائلوں کے اندر بھی, ہمارے حضرت بھی اس کو سخت ناپسند فرماتے ہیں, اور تمام بزرگوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بھائی انگریزی سیکھنا منع نہیں کرتے, لیکن اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اردو سے ضرور آشنا رکھو اور اس کی تعلیم دلواؤ, کیونکہ عربی سے بھی زیادہ اس وقت دین ہمارے اردو کی کتابوں میں ہے, عربی سے بھی زیادہ, کیونکہ ہمارے ہندوستان کے علماء اور بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے زبردست تفقہ فی الدین سے نوازا ہے. زبردست. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو ایک ناانصافی کسی بات ہوتی کہ پہلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے مقامات عطا فرما دیے ولایت کے, مثلاً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, مثلاً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں. تو یہ کیسے اللہ کو کیسے یہ گوارا ہوتا کہ اس دور میں تو بڑے بڑے اولیاء پیدا کر دیتے اور آخر میں آنے والوں کو محروم رکھتے, یہ تو ایک ناانصافی کی سی بات ہے. لہذا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے بعض بزرگان دین اور اکابرین تو پہلے کے اولیاء سے بھی کہیں آگے بڑھ گئے. یہ سمجھ کی بات ہے, ہر آدمی اس بات کو سمجھنا ہر آدمی کے لیے مشکل ہے. تو فرمایا کہ میرے شیخ کا شعر ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ وہ واقعہ ہو چکا, یہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ولایت کے درجے پر نواز دیا تو اب اس کے بعد وہ درجہ نہیں مل سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے چیز, بلکہ جہاں چاہے وہ اپنی تجلی دکھلا سکتے ہیں, جس قد پر جائے چاہے اپنی تجلی پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے نواز سکتے ہیں. تو ہمارے ہندوستان کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے زبردست تفقہ فی الدین سے نوازا ہے. تو اور ظاہر ہے کہ ہندوستانی علماء اور بزرگان دین کی زبان اردو ہے, اور اردو میں جو چاشنی دین کی اور شریعت کی ہے وہ چاشنی اور زبانوں میں ویسی نہیں ہے, اور جو مفہوم مفاہیم اردو زبان میں ہیں وہ انگریزی زبان میں کہاں ہو سکتے ہیں, وہ تو بیچارے جانتے بھی نہیں, بس مفہوم کے قریب قریب وہ ہو جاتے ہیں, لیکن جو چاشنی ہے وہ تو اس میں نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اردو زبان سے اپنے بچوں کو ضرور آشنا رکھو تاکہ وہ جو دین کا ہمارا سرمایہ ہے, اصلی دولت ہے, وہ اردو زبان میں ہے. تو کل کو یہ نہ ہو کہ وہ جانتے ہی نہیں اردو, تو کیا ہوگا کہ وہ پڑھنا بھی چاہتے, دین حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں تو نہیں حاصل کر سکتے. کوئی بچہ جو ہے وہ موبائل کے اندر بھی انگلش الفابیٹ استعمال کرتا ہے, زبان اردو ہے, عجیب مرقع ہے, اور ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے اسپیل کرتا ہے, ہم تو سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کیا لکھا ہے, وہ کچھ اس کو شارٹ بھی کر دیتے ہیں اور عجیب عجیب طریقے سے اس کو لکھ کے, وہ جو لڑکے آپس میں کرتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کا, لیکن ہماری تو بالکل سر سے گزر جاتا ہے کہ کیا لکھا ہے. تو اس قدر جو ہے وہ انگریزیت اس میں آ گئی ہے کہ اب وہ اردو جانتے ہی نہیں, تو یہ چیز بڑی افسوسناک ہے. تو بہرحال کسی نے کہا تھا کہ قرآن پاک نازل ہوا عرب میں ہے اور پڑھا اس کو بہترین مصریوں نے اور سمجھا اس کو بہترین ہندوستانیوں نے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے زبردست تفقہ اور تعلق مع اللہ کی دولت عطا فرمائی ہے, بڑی زبردست دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. تو بہرحال یہ جو طریقہ ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دوسرا طریقہ جو ہے اس کو لوگ بہت کم جانتے ہیں, کہ اس در حقیقت دین تو پھیلتا ہی سینوں سے ہے نا, دین جو ہے نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایک مہینہ کسی بادشاہ کے ساتھ رہ لیں, ایک مہینہ کسی وزیر اعظم کے ساتھ رہ لیں, ایک مہینہ کسی بڑے بہت ہی بڑے رئیس آدمی کے ساتھ رہ لیں, اور ایک مہینہ کسی اللہ والے کے ساتھ رہ کے دیکھیں, تو آپ معلوم ہوگا کہ سکون اور چین تو یہیں پر ہے. لاکھ بادشاہت ہے, لاکھ نوکر چاکر ہیں, خدمتیں ہیں اور مال و دولت بھی ہے, لیکن چین اور سکون تو اللہ کے پیاروں کے پاس ہے. تو اور یہاں سے جو دین ملتا ہے اس میں رسوخ ہوتا ہے, اسی لیے کہ وہ جو دل کی بات ہوتی ہے کہ از دل ریزت برزر خیزت, کہ دل سے جو نکلتی ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ اتر جاتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے, جس کے دل میں درد ہوتا ہے اس کی بات اثر کرتی ہے. تو یہ جو راستہ ہے صحبت اولیاء کا, یہ ہمیشہ تجربہ کر کے کوئی آدمی دیکھ سکتا ہے کہ خانقاہوں سے, سچی خانقاہوں سے اور اولیاء اللہ سے جو دین ملتا ہے اس میں رسوخ ہوتا ہے. دین وہاں بھی ملتا ہے. ہمیں حیرت ہوتی ہے, اب ہمارے حضرت یہاں نہیں ہیں, دونوں مشائخ ہمارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, لیکن اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ قدم قدم پر آپ کتاب پڑھتے ہیں, حدیث پاک پڑھ رہے ہیں, کوئی علمی کتاب پڑھ رہے ہیں, تو اتنی سخت حیرت ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں, تو میں یہ اپنی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے. باقی رہا اخلاص, تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اعمال میں اخلاص ہے تب یہ قبول ہے, لیکن اتنی سخت حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ اتنی بڑی بڑی کتابوں میں جو علوم ہیں, احادیث مبارکہ ہیں, احکامات ہیں, وہ تو پہلے ہی ہماری زندگی میں موجود ہیں. وہ کس وجہ سے ہے؟ ہم تو کتابیں نہیں پڑھی, ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا, ہم تو علماء کے پاس نہیں جاتے آتے, ہم تو کوئی استفتاء بھی نہیں کرتے, معلومات نہیں کرتے, یہ سب باتیں کہاں سے ہمارے اندر آ گئیں؟ تو معلوم ہوا کہ شیخ کا جو عمل ہے وہ بس دیکھ دیکھ کے ویسا کرنے لگ گئے, تو عمل ہی تو مقصود ہے, تو عمل پہ آ گئے الحمدللہ. اب سخت حیرت ہوتی ہے کہ تو ایسے علوم ہیں کہ عام آدمی تو اس کو جانتا بھی نہیں اور عمل پہلے سے موجود ہے, تو یہ ملتا ہے اولیاء اللہ سے, ان کی صحبتوں سے, اور یہی جو ہے کامیابی کا راستہ ہے. جس انسان نے اپنے زیادہ اوقات کو دنیا میں صرف کیا, کھپا دیا اپنے آپ کو اور شیطان کے دھوکے میں رہا, شیطان ہی دھوکا دیتا ہے, ابھی وقت پڑا ہے, ذرا اس کام سے فارغ ہو جائیں, پھر ہم ذرا صحیح سے لگیں گے کام سے, دین کمائیں گے, دین کریں گے, تو یہ کرتے کرتے قبر تک انسان چلا جاتا ہے. ہمارے طائف صاحب جو حضرت والا کے خلیفہ ہیں, مشہور شاعر ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی, کبھی بھی فرصت نہیں ملے گی, فرصت نکالنی پڑتی ہے. عقل سے آدمی سوچے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے, انسان تو حریص ہے اپنے فائدے کا, تو عقل سے اگر سوچے گا تو پھر معلوم ہوگا کہ زیادہ فائدہ ہمارا آخرت بنانے میں ہے, اور آخرت بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ اس کو وقت دیں گے اتنا ہی زیادہ آخرت کا ذخیرہ ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے, اور جتنا وقت ہو سکے صحبت اولیاء میں وقت گزارا جائے, اس سے ان شاء اللہ تعالی زبردست اور حیرت انگیز تبدیلیاں زندگیوں میں آتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس ٹھیک ہے, اللہ مجھ کو, میرے گھر والوں کو اور سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو اللہ جذب فرما لے, اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. دراصل ہماری سوچیں بہت کمزور ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, جیسے میں وہ اکثر وہ واقعہ قصہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک چوکیدار کو, پٹھان خان صاحب کو وہ مل گیا ہے چراغ, وہ جو پہلے بچپن میں کہتے تھے چراغ رگڑا جن آ گیا, تو جن نے اس کہا کہ جلدی سے مجھے بتاؤ تین خواہشیں اپنی, تو تین خواہشیں تمہاری پوری کروں گا. اس نے کہا کہ بھئی اچھا ایسا ہے کہ ایک بہت بڑا بنگلہ بنا دو. اس نے کھٹ سے کچھ منتر پڑا, بنگلہ بن گیا. پھر اس نے کہا اب دوسری خواہش کہو, تو اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اس میں بڑے سیٹ لوگ ہوں, بڑی ایڈوانس فیملی ہو, بڑی ماڈرن فیملی ہو اس میں سب, اور گاڑیاں بھی ہوں, نوکر چاکر بھی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے کوئی منتر پڑا تو وہ بھی ہوگا. اچھا دو خواہشیں ہو گئیں, اب تیسری خواہش جلدی کرو. تو اس نے تیسری خواہش یہ کی کہ مجھے اس جگہ چوکیدار لگا دو. اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے, اللہ تعالی ہمارا ظرف بڑا کر دے, کہ اللہ کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم جیسے کیا اللہ سے مانگیں. یہ در حقیقت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں اور ہمارے گناہ اللہ کیسے معاف کرے گا, تو فرمایا کہ صورتاً تو یہ تواضع ہے کہ بھئی آئے اپنے گناہوں کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے, لیکن حقیقتاً یہ تکبر ہے کہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا ہوا سمجھ رہا ہے. اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبقت رحمتی غضبی, کہ میری رحمت میں اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی, تو غضب تو پیچھے ہی پیچھے رہا, ہمیشہ رحمت یا سبقت لے گئی. تو ہمارے مانگنے میں بڑی کمی ہے, اور ہماری اسی طرح سوچیں ہماری چھوٹی چھوٹی ہیں. ہم سوچتے کہ ہمیں اللہ کیسے ولایت صدیقیت نوازیں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. تجھے مشکل ہے کیا مسکین کو سلطان جہاں کر دے. وہ جب چاہے جس کی چاہے دنیا بدل سکتے ہیں, دل بدل سکتے ہیں. تو ہم خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے, اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور ساتھ میں اپنے اعمال پر نظر کر کے نہ مانگے کہ اللہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں, ذکر و اذکار کر لیے, یہ کر لیے, تو اللہ کچھ دے دیجئے اس کے بدلے میں. نہیں, بدلہ نہیں مانگے بلکہ ہبا مانگے. ہبا کہ اللہ چونکہ آپ بہت بڑے داتا ہیں, بہت دینے والے ہیں, آپ کو کسی بدل کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہماری نمازیں آپ کے کس کام کی, ہمارا روزہ آپ کو کس کام کا, ہمارے مال و دولت آپ کے کس کام کی, ہماری خیرات زکات کس کام کی, تو آپ کے کس کام آئے گی وہ. آپ تو بس دل دیکھنا چاہتے ہیں. بس آپ اللہ آپ یہ بھی نہ دیکھیے, ہمارے اعمال پہ بھی نظر نہ کیجیے, ہمارے نالائقیوں کو بس آپ معاف فرما دیجیے, قلم عفو اس کے اوپر پھیر دیجیے اور ہم کو ولایت صدیقی سے نواز دیجیے. بڑے سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے, چاہے وہ دنیا کی ہو لیکن جائز ہو, اور چاہے وہ آخرت کی ہو. فرمایا کہ دنیا کی چیز جو آدمی مانگتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت پہ نظر کرتے ہیں کہ یہ اس کے لیے مفید ہے کہ نہیں. مثلا کسی کو مال کم دے دیا اور وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑا تنگی میں ہوں. ہاں, اللہ تعالیٰ اس مصلحت سے اس کو کم دیتے ہیں کہ اگر اس کو زیادہ مال دے دیا تو یہ سرکشی پہ اتر آئے گا, ہماری نافرمانی کرے گا, اس کا نقصان ہو جائے گا. اس کے اصل نقصان آخرت کا ہے تو یہ نقصان اٹھائے گا, اس لیے بوجہ محبت کے اس کو مال کم دے دیا. محبت کی بات ہو رہی نا, تو محبت بوجہ محبت کے اس کو کم مال دے دیا, اور کسی کو زیادہ مال بھی دے دیا کہ وہ معلوم ہے کہ بھائی یہ ہمارا باوفا ہے, یہ نافرمانی میں خرچ نہیں کرے گا, اس کو زیادہ مال بھی دے دیا. تو لیکن آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں مصلحت نہیں ہے کوئی. آخرت جتنی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیں گے. مانگنے پہ بات ہے, مانگنا چاہیے, مانگنے میں ہم کمی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب ولایت صدیقیت کی خط انتہا, جس کے بعد صرف نبوت ہے, نبوت تو اب آنی نہیں ہے, ملنی نہیں ہے, لیکن ولایت کا آخری درجہ جو ہے وہ قیامت تک اس وہ راستہ کھلا رہے گا, وہ درجہ کھلا رہے گا, اور مانگنے سے اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو, اور بچے بچے کو, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں, اور ہمارے جملہ مسائل کو حل فرما دیں, اور آخرت کے لیے, آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں فراغ نصیب فرما دیں. فراغت ہمیں ہے لیکن ہم فراغت کو استعمال نہیں کرتے, اور جب یہ فراغت ختم ہو جائے گی, مشغولی آئے گی, تو پھر فراغت کو یاد کر کے روئیں گے, ہے نا. یہ نہ ہونا چاہیے. جو نعمت اللہ نے ابھی دی ہے اسی کو استعمال کریں خوب آخرت کی تیاری میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.